در حبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات خوشنودی قائم آل محمد امام زمانہ صلوات سب مل کے دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذا الساعت وفی کل یا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنو ارزکا توا وتمتعو فیہا طویلا اللہم ایک نظر شہزادہ قاسم علیہ السلام ایک سورہ فاتحہ باواز بلند پڑھیں ارواح المؤمنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد واییاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد برائے شفا مریض امام زین العابدین سید الساجدین صلوات برائے ترقی علم امام موسی کاظم باب الحوائج صلوات برائے وسعت رزق امام رضا صلوات برائے دفع بلیات امام قائم امام زمانہ صلوات زہرا و طاہرہ کے طہارت کو ناز ہے، زہرا و طاہرہ کے طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ کے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ خالق کو ناز ہے، گو خود امام نہیں پھر بھی امامت کو ناز ہے، شوہر خلیل عصر تو بیٹے ذبیح ہے، ارے مریم کا ایک آپ کے 12 مسیح ہیں صلوات، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی۔ مومنین یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی تو کبھی حر نے خریدی، خدا وندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین والمنافقین، الصلاة والسلام على صاحبۃ الدعوۃ النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والماثر البکریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ وجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والهیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الٰہیۃ القائم الحق بالحق وبالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس مالک پروردگار کو زیبا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے. مومنین، وہ غفور الرحیم پروردگار جو ہر وقت اپنے بندوں پر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر دو قسم کی رحمتیں دیتا ہے، ایک رحمت خاص ہے اور ایک رحمت عام ہے. ہر بندہ مومن پر خدا دو قسم کی رحمتیں دیتا ہے، ایک خاص قسم کی رحمت ہے اور ایک عام رحمت ہے. اب خدا کی عام رحمت جو اپنے بندے پر ہے وہ کون سی ہے؟ عام رحمت یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کو خلق کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مخلوقات ہے خدا کی، خدا کا خلق کرنا اس کی عام رحمت میں شامل ہے. اور دوسری چیز میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور خدا اس پر پردہ ڈالتا ہے تو وہ عام رحمت میں شامل ہے. خدا ہمارے رازوں پر پردہ ڈال رہا ہے، وہ عام رحمت میں شامل ہے. مومنین، اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، نہ معلوم ہمارے کتنے ایسے گناہ انجانے میں یا جان بوجھ کر، ہمارے کتنے ایسے راز جو ہم کسی کے سامنے فاش کرنا نہیں چاہتے، خدا ایسے کتنے رازوں پر اور کتنے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے نا. اگر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اگر کوئی راز ہمارا فاش ہو جائے یا کوئی ایسی بات کسی دوسرے کو پتا چل جائے تو انسان ذلیل اور رسوا ہو جائے، تو خدا کی یہ عام رحمت میں شامل ہے کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں پر اور رازوں پر پردہ ڈال رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، چاہتا نہیں کہ اس کا بندہ کسی کے سامنے رسوا ہو جائے. یہ عام رحمت میں شامل ہے. پھر میرے امام آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی خاص رحمتیں کیا ہے. خدا کی خاص رحمت یہ ہے کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں گنہگار ہونے کے باوجود جاتا ہے تو خدا اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ خدا کی خاص رحمت ہے بندے پر. ہم کہتے ہیں فلاں چیز مل جائے فلاں نہیں، بلکہ خدا اگر ہماری توبہ کو قبول کر رہا ہے تو وہ خاص رحمت خدا کی بندے پر نازل ہو رہی ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو پروردگار عالم نے لے کر بھی آزمایا اور کسی کو دے کر بھی آزما رہا ہے. یعنی اتنی وسیع کائنات میں ہر انسان اپنی اپنی زندگی کا امتحان دے رہا ہے، اور پروردگار کی رحمتیں خاص اور رحمتیں عام کے محور کے گرد گھوم رہا ہے. خدا کی عام رحمتیں تو بندوں پر ہر وقت جاری اور ساری رہتی ہے، لیکن جب خاص رحمت خدا کی آتی ہے کہ جب بندہ تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. مومن اگر کوئی خطا ہو گئی، چھوٹی سی مثال دیتی چلوں کہ اگر بندہ مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو پہلے خداوند عالم تھوڑی سی مصیبت ڈال کر اسے آزماتا ہے کہ بندہ اپنی خطا کو یاد کرتا ہے یا نہیں، اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں. ذوالقرنین کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سے ملکوں پر قبضہ کیا. تاریخ میں ہے کہ ذوالقرنین کافی ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک دن میں سمندر کے اندر سفر کروں. اتنی بڑی کائنات تھی، بہت خدا نے جاہ و عشم دیا، مال و دولت دی، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ساری کائنات پر میرا قبضہ ہو جائے. اب تاریخ میں ہے کہ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک شیشے کا صندوق بنایا جائے اور صندوق کے اندر اپنا تمام سامان اس نے مہیا کروایا. کیا سامان؟ کھانے پینے کا سامان، رہنے کا سامان، ہوا کا گزر آئے وہ سامان، تمام چیزوں کو اندر ڈلواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب اس صندوق میں مجھے بند کر دو اور رسی اپنے ہاتھ میں رکھنا، میں سمندر کی تہ میں جانا چاہتا ہوں. کیا دیکھنے کے لیے؟ کہ خدا کی رحمانیت کی کس درجے تک ہے، یعنی کتنی گہرائی ہے سمندر میں. ہم کہتے ہیں نا کہ سمندر کی تہ میں بھی کیڑا ہے، وہ بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے. وہ بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک معمولی سا کیڑا بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں سمندر کی تہ میں جا کر دیکھوں کہ خداوند عالم نے اپنی رحمانیت کس حد تک رکھی ہے۔ بس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اگر میں رسی کو ہلا لوں تو اس بکسے کو اوپر کھینچ لینا، ایسا نہ ہو کہ میرا دم گھٹ جائے اور میں مر جاؤں۔ ایک مرتبہ سمندر کے اندر جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں نے ہاتھ میں رسی پکڑ لی۔ اب قدرت کا کرنا کیا ہوا، یہ شیشے کا صندوق سمندر کے اندر جا رہا تھا، تھوڑا وقت انہوں نے سفر کیا اور کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو صندوق کو ہلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین نے پوچھا کہ اے شخص کیا بات ہے، میرے صندوق کو کیوں ہلا رہا ہے؟ کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں سمندر کی تہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم کی رحمانیت کی گہرائی کس حد تک ہے، خدا کی رحمانیت اس کائنات میں کس حد تک ہے۔ میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اگر بندہ جو ایک پلک جھپکتا ہے، ہم آنکھ کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، ایک پلک جھپکتا ہے، اگر اس کا بھی شکر ادا کرتے رہے تو بھی بندہ مومن نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ معمولی پلکیں ہیں نا جو ہماری آنکھوں پر، وہ بھی ہماری آنکھوں کی صفائی کا کام انجام دے رہی ہے، یا جسے ہم معمولی پلکیں کہتے ہیں وہ بھی ہمارے آنکھوں کی صفائی کر رہی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی بینائی میں دھندلاہٹ آ جائے، اگر یہ پلکیں نہ ہو تو وہ بندہ مومن اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اب جاتا ہے سمندر کی تہ میں کہ پروردگار کی کتنی نعمتیں اس تہ میں موجود ہیں، میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اس شخص نے کہا کہ بندہ مومن اپنا راستہ پلٹ لے۔ کہا کیوں؟ ذوالقرنین نے کہا، کہا اس لیے کہ حضرت نوح کی کشتی جب سمندر میں چل رہی تھی تو اس وقت حضرت نوح کے ہاتھ سے، حضرت نوح کا ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جو سمندر میں گر گیا، اتنا عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی وہ سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ یعنی خدا کی رحمانیت اتنی وسیع ہے، تو زمین کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اپنا راستہ بدل لے۔ بس یہ سننا تھا، اپنی رسی کو ہلایا اور ساتھیوں سے کہا کہ صندوق کو اوپر لے لو۔ اوپر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اوپر آ کر دیکھا، کچھ سفر اپنا کیا اور دیکھا کہ دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلسل عبادت کر رہا ہے اور ایک انسانی کھوپڑیاں لے کر بیٹھا ہے۔ کیا انسانی کھوپڑیاں؟ جس میں ہڈیاں تھی فقط، نہ گوشت نہ مانس، کچھ بھی نہیں، صرف ہڈیاں تھی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک شخص کھوپڑیوں کو ٹٹول رہا ہے اور ایک خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا، خدا بندے کو آزماتا ہے۔ خوب چاہو حشم دیا ذوالقرنین کو، خوب دولت دی، لیکن اب خدا بتا رہا ہے دیکھ یہ دنیا کی دولت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین نے کہا، اے شخص تو مسلسل ان کھوپڑیوں کو ٹٹول رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے ان ہڈیوں میں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے امیر لوگوں کی کھوپڑیاں کون سی ہیں اور غریبوں کی کون سی ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے۔ مومنین دیکھیے، خدا جب دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہے تو تمام بچہ ایک ہی طرح سے آتا ہے، کوئی لباس نہیں، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو ایک ہی لباس پہن کر جا رہا ہے۔ اب دنیا میں آ کر یہ تفرقات ہو گئے کہ کوئی امیر ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا، تو گویا وہ کہتا ہے میں کھوپڑیوں کو ٹٹول رہا ہوں کہ کون سی امیر کی ہے اور کون سی غریب کی ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ بس پھر بھی وہ نہیں سمجھتا۔ اب جو عبادت کر رہا ہے جا کے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادتوں میں مشغول تھا، اور جب عبادت تمام کر لی تو اس شخص سے سوال کرتا ہے کہ تو مسلسل عبادت کر رہا ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں؟ کہا میں پہچانتا ہوں، آپ ذوالقرنین ہیں، آپ نے فلاں فلاں ملک پر قبضہ کیا ہے، آپ اتنے دولت مند ہیں، خدا نے آپ کو اتنا جاہ و حشم دیا ہے۔ تو کہا تو رکتا کیوں نہیں؟ کہا میں ایک شرط پہ رکتا، کیا تم مجھے ایسی زندگی دے سکتے ہو جو کبھی ختم نہ ہو، یا ایسی عمر دے سکتے ہو جس میں کبھی بیماری نہ آئے، ہمیشہ تندرستی ہو، یا ایسی زندگی دے سکتے ہو جو صرف جوانی ہی جوانی ہو، کبھی بڑھاپا نہ آئے؟ کہا نا کہ بڑھاپے کی منزل پر انسان کو آنا ہے، چاہے انسان بہترین قسم کی خوراک کھائے اگر اس کی زندگی ہے، اگر زندگی نہیں تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن زندگی ہے تو اس منزل پر ہر انسان کو آنا ہے، چاہے انسان کے پاس جتنی ہی دولت ہو، چاہے جتنی اچھی خوراک کھا لے، لیکن اس منزل پر آنا ہے۔ کہا ایسی کوئی چیز ہے کہ مجھ میں ہمیشہ جوانی باقی رہے، کبھی بڑھاپا نہ آئے؟ تو ذوالقرنین کہتا ہے ایسی چیز تو میرے پاس نہیں ہے، ایسا بادشاہ تو میں نہیں ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے تو مجھے اسی بادشاہ کی عبادت کرنے دے جس کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات ہے, جس کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں ہیں. بس زلقرنین پلٹتا ہے. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسی زندگی کو حاصل کیا جائے جو ہمیشہ باقی رہے. اب آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے. انسان کا دل ہے نا, کسی طرح کسی کڑوٹ چین نہیں آتا, اگر یہ لے لوں تو یہ بھی حاصل ہو جائے. اب جو سنا ایسی زندگی جو ہمیشہ مل جائے, آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. کہتا ہے اللہ کے نبی حضرت خضر میرے ساتھ چلیے, مجھے آب حیات کی تلاش ہے. حضرت خضر ساتھ چلتے ہیں, تاریخ میں ہے, ایسی جگہ پر گئے جہاں 365 کنویں موجود تھے. کتنے؟ 365 کنویں. ابھی ان میں سے تلاش کرنا تھا کہ آب حیات کا کنواں کون سا ہے. کسی تاریخ میں ہے 365, کسی تاریخ میں ہے 309, الگ الگ روایتیں دی گئی ہیں. اب جو تلاش کیا گیا تو ذوالقرنین نے حضرت خضر کو لیا, اپنے ساتھیوں کو لیا اور کچھ مچھلیاں ساتھ لی. کتنی؟ جتنے کنویں تھے اتنی مچھلیاں ساتھ. کچھ اپنے ساتھیوں کو دے دی, خود کچھ مچھلیاں خود نے رکھ لی اور کچھ حضرت خضر کو دے دی. اب کہا جو جو کنواں نظر آتا جائے یہ مچھلیاں ڈالتے جاؤ. جس کنویں میں جا کر مچھلی زندہ ہو گئی تو سمجھ لینا وہی آب حیات ہے, کیونکہ مچھلیاں مردہ تھی, مچھلیوں میں جان نہیں تھی. اب تمام لوگ اپنے اپنے کنویں میں تلاش کرتے ہیں, مچھلیاں ڈالتے جاتے ہیں. اب مچھلیاں ختم ہونے آئی, کنویں ختم ہو گئے. اب حضرت خضر کو جیسے ہی ایک مچھلی ڈالی وہ مچھلی زندہ ہو گئی, آب حیات کا کنواں مل گیا. اور ایک مرتبہ اسی کنویں سے حضرت خضر علیہ السلام نے غسل کیا, پانی پیا اور پھر جا کر سوچا کہ چلو ذوالقرنین کو بتا دوں کہ یہاں وہ کنواں موجود ہے. اتفاق یہ ہوا کہ تمام مچھلیوں کو انہوں نے ہٹا دیا, اور جب گئے اور دوبارہ پلٹ کر آب حیات کی طرف آنے لگے تو وہ کنواں نہیں ملتا, یعنی دوبارہ اسی کنواں میں کھو گیا. اب وہ کنواں ملتا نہیں, گویا ذوالقرنین مایوس ہو گیا اور پھر زمین پر بیٹھ کر کہتا ہے واقعی مجھے ایسے ہی بادشاہ کی عبادت کرنی چاہیے جس کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات ہے. پیٹ بھرنے کے لیے تو ایک وقت کی روٹی کافی ہے, میں کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان کر رہا ہوں. یعنی خدا کی رحمت خاص میں آ گیا کہ جب خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر دست دعا بلند کی. اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو پروردگار عالم اس بندہ مومن کی مشکل کو خود بخود آسان کرتا ہے, کہ رحمت خاص کے اندر خداوند عالم لے لیتا ہے. مومنین, خدا اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر بندہ غور و تدبر کرے تو خداوند عالم نے قرآن جیسی کتاب میں بھی جانوروں کے نام ڈالے, ہے نا؟ کیوں؟ اگر خدا کی رحمانیت نہ ہوتی تو خدا جانور کو کیوں ڈالتا؟ 5 سورے جانوروں کے نام پر. سورہ بقرہ حضرت صالح کا ناکے تھا, سورہ عنکبوت کہ ایک مکڑی نے جالا بنا تھا رسول کے لیے گار پر, سورہ فیل کہ جس میں ہاتھی کا ذکر آیا, سورہ نمل کہ ایک معمولی سی چوٹی ہے لیکن جب حضرت سلیمان کے ہاتھ پر آتی ہے اور فخر کرتی ہے تو خدا کو اس کی یادہ پسند آئی. یہ خدا کی رحمتیں سے خاص ہے, خدا کی خاص رحمتیں ہیں جو ان پر آ گئی. اور پھر سورہ والعادیات یعنی خداوند عالم دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ خدا کی رحمت خاص ہے کہ اتنی عظیم کتاب میں بھی خدا جانوروں کا ذکر کر, خدا چاہتا اہل بیت کا ذکر سے بھر دیتا. نہیں بتایا, دیکھو اگر خدا رحمانیت پر آئے تو بندہ چاہے جتنا ہی گنہگار ہو لیکن رحمانیت پر آتا ہے تو پروردگار اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے. لیکن پکارو خدا کو ایسے ہی آواز دے کر, جس طریقے سے حضرت موسیٰ کے زمانے میں شدید قحط سالی تھی اور لوگ کہتے تھے حضرت موسیٰ سے کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے, یہاں پر ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو پروردگار عالم نے ایک ندا بلند کی تھی کہ یہ لوگ تمام بستی والے جتنے بھی ہیں اس میں سے ایک شخص بہت گنہگار ہے, تم ان لوگوں سے کہو کہ مجھے ایسے پکارے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ تڑپ کر آواز دے. اب حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں, چند جانوروں کو لے کر آتے ہیں, ساتھ میں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, جانوروں کو بچوں سے الگ کر دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب جانوروں کے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں اور چیخیں مارنے لگتے ہیں, کوئی اپنی آواز میں رونے لگتے ہیں, تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ جانور کے بچے جیسے جیسے بلک کے رو رہے ہیں اسی طرح بلک بلک کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو خاص خداوند عالم کی رحمت خاص تم پر نازل ہو جائے گی. تو ایک مرتبہ تمام لوگ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور پھر پروردگار عالم آسمان سے رحمت کو نازل کر دیتا ہے. یہ خدا کی رحمت خاص ہے کہ جو بندہ مومن پر نازل ہو. مومنین اگر بارش نہ ہو تو زمین کبھی بھی اناج نہیں اگا سکتی, ہے نا؟ انسان کے لیے کتنی ضروری چیز ہے یہ. اور ایک مرتبہ جب بارش ہو گئی حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم, میں نے کہا نا خدا کتنے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے. اگر بندہ اپنے آپ کو ٹٹو لے تو خداوند عالم اتنے رازوں پر پردہ ڈال رہا ہے. کہا پروردگار عالم ابھی تو انہوں نے دعا تمام نہ کی اور آسمان سے بارش ہو گئی, تو ایسا کون سا بندہ تھا کہ جس کے گناہ کی وجہ سے خدا کی رحمت رکی ہوئی تھی؟ تو آواز آتی ہے موسیٰ جب گناہ کر رہا تھا جب بھی ہم ان کے رازوں پر پردہ ڈال رہے تھے, اسے ذلیل اور رسوا نہیں کر رہے تھے, چونکہ ہم نے اسے بڑی پیار اور محبت سے خلق کیا ہے. اگر آج تو یہ ہمارا دوست ہو گیا تو ہم اسے کیسے رسوا کریں؟ کہا نا کہ ہم اسے کیسے رسوا کریں, یعنی رحمت خاص میں شامل ہو گیا. خداوند عالم نے اس کائنات میں پانی کو بڑی اہمیت دی ہے, کوئی قیمت نہیں پانی کی. اسی لیے کہا نا ایک مرتبہ ایک شخص میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس آتا ہے اور تنگ دستی کا سوال کرتا ہے. تو میرے امام کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا, میرے امام نے کہا جاؤ کسی کو روزہ افطار کرا دو. کہا مولا کھانے کو کچھ نہیں, تو میرے امام نے کہا تھا ایک گلاس پانی اور تھوڑے سے نمک سے افطار کرا دو. تو کہا مولا ایسا کیوں کہا؟ تو ایسا اس لیے کہا کہ اس شخص نے کہا مولا اگر میں اتنے کم سے افطار کراؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, مجھے ذلیل کریں گے. امام نے کہا تھا بدبخت ہے وہ شخص جو پانی اور نمک کا مذاق اڑائے یا انکار کرے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو فاطمہ زہرا کا حق کے مہر ہے. ہمیں پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے, آج ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں, جگہ جگہ ہم پانی پیتے ہیں اور پی کر پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر انسان غور کرے, میں نے کہا نا انسان کے اندر شعور کی آنکھ بند ہو گئی ہے کہ ہر ہر جان کے نیچے ہماری بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہماری بیوی کہتی ہے جاؤ میرے پیاسے حسین کے نام پر پانی پی جاؤ. ہر جام کے نیچے جو ہم لیتے ہیں سبیل سے پانی پیتے ہیں پھینک دیتے ہیں, جتنے بندہ مومن پیتے ہیں نیچے بی بی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب بھی پانی پینا تو اپنے لیے دعا کر کے پینا, تو یہ پانی تمہارے لیے شفا بن جائے گا مومنین. اور یہی نہیں, اگر عام سی مثال دیتی چلوں, میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عام گھر میں جیسے ہم آپ ہیں گھر والے ہیں, اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب کیا بتایا؟ کہ اگر ہم کسی کو, بچے ہیں والدین کو بڑے چھوٹے جس کو بھی, اگر ہم نے ایک گلاس پانی پلایا تو میرے امام کی حدیث ہے کہ اس بندہ مومن کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے ایک گلاس پانی پلانے کا. اگر کوئی آ کر بیٹھا ہے یا ہم سے کوئی پانی طلب کر رہا ہے اور ہم نے وہ گلاس پانی کا دیا تو گویا اس بندہ مومن کے نام اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کی نیکی لکھ دی گئی ہے. کتنا بڑا ثواب ہے پانی پلانے کا, کیونکہ حقیقت اس چیز کی ہے, خدا کی رحمت میں سے یہ ایک چیز ہے جو بہت ہی سستی, جس کی کوئی قیمت نہیں, ہمیں بازار سے خریدنے نہیں جانا پڑتا, لیکن خدا نے اس کی اہمیت بتلائی ہے. مومنین اگر بندہ مومن چیز معمولی ہے, اسی طریقے سے نیکی بھی اگر معمولی ہو لیکن بارگاہ خداوندی میں قبول آ جائے ہو جائے تو رحمت خاص میں شامل ہو جاتی ہے. مومنین کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو ظاہر زوار حسین بننے کا بہت خواہش مند تھا, غریب تھا. آج جاتے خداوند عالم تمام بندہ مومن کو سرزمین کربلا کی زیارت نصیب کرے. بہت خواہش کرتا تھا کہ میں جاؤں کربلا اور امام حسین کے روزے کی زیارت کروں. ایک مرتبہ امام کے پاس, میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال و زر نہیں کہ میں جا کر روزہ امام حسین کی زیارت کر سکوں, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میرے پاس آئندہ اتنی دولت ہوگی کہ میں زیارت پہ جا سکوں گا. تو اب میں بہت خواہش مند ہوں, میں کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں تو فکر نہ کر, انما اعمال بالنیات، اگر نیت سچی ہے تو منزل آسان ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں وہیں پہنچنا ہے اور وہیں کرنا ہے، نہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہ پر علم اٹھائے جاتے ہیں، تابوت اٹھائے جاتے ہیں، بعض مرتبہ جہاں آدمیوں کی رش ہوتی ہے جیسے علم چڑھتا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی چلوں، وہاں پر آدمی عورتیں سب ساتھ گھس رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان غور کرے کہ مردوں کے بیچ میں عورتوں کو جانا جائز ہے یا نہیں، بے شک صحیح ہے علم چڑھتا ہے، لیکن آدمیوں کے بیچ میں جا کر اس علم کو ہاتھ لگانا یہ صحیح ہے یا دور سے ہم اس علم کی زیارت کرنے وہ صحیح ہے، خود ہمارا ذہن سوچ سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم آدمیوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو نامعلوم کتنے نامحرم مرد کے ہمیں دھکے لگ رہے ہیں، کوئی ٹکرا رہا ہے انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں، لیکن یہ گناہ ہے. اگر ہم دور کھڑے رہ کر بھی ہماری نیت سچی ہے، منزل آسان ہے، ہم نے اس علم کی زیارت کر لی، تو خداوند عالم اس زیارت کو قبول کر لے گا. وہی کھڑے رہ کر ہم نے دعا کر لی، ہماری دعا قبول ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ ہم ان مردوں کے بیچ سے گزر کر اسی علم تک پہنچے، چاہے ہمیں جتنے بھی دھکے لگے. یہ نہیں کہا امام نے، امام نے کہا ہے پہلے اپنے پردے کی حفاظت کرو. ہماری بیوی نے اپنی چادر کیوں دی؟ تاکہ ہمارے سروں پر چادریں قائم رہے، ہمارا پردہ سلامت رہے. مومنین، کبھی مردوں کے بیچ میں اگر ایسا کچھ ہو تو بس یہ سوچ رہے، اگر ہم نے دور سے بھی جا بے شک کریے، اگر مرد نہ ہو جا کر کریے، اپنے دل سے علم کو لگائیے سر آنکھوں پر. لیکن مردوں کے بیچ میں اس طرح نہ محرموں کے بیچ میں جانا عورتوں کو گوارا نہیں، عورتوں کا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے امام نے کہا، اگر تو نہیں جا سکتا زیارت پر تو اپنے مکان کی چھت پر چلا جا اور زیارت امام حسین بآواز بلند پڑھ، اور اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ امام حسین کا روزہ تیرے سامنے ہے اور تو اس کے سامنے ہے، تو خدا تجھے وہی اجر دے گا جو وہاں کربلا کی زمین پر جانے والوں کو ملتا ہے. اگر ہے پیسہ تو بندہ ضرور جائے، اس سرزمین ہے ایران کی، عراق کی ضرور زیارت کرے. لیکن اگر نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم کی رحمانیت بہت وسیع ہے. بندہ مومن بہت مختصر سوچتا ہے لیکن خدا اسے کہیں زیادہ عنایت کرتا ہے. جیسے کہ نجف میں ایک طالب علم تھا جو تعلیم حاصل کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ ایران امام رضا علیہ السلام کے روزے پر جاتا ہے. زیارت کا خواہش مند تھا اور جاتا ہے روزے پر، دوسرے بھی تمام طالب علم جاتے ہیں. تو جو استاد تھے، معلم تھے، اس زمانے کے عالم دین تھے، تعلیم حاصل کر رہا تھا ان کے پاس. اب تمام طالب علم چلے گئے تو کچھ دن کے بعد معلم کو خواب میں کیا آتا ہے استاد کو، کہ ایک طالب علم ہے جو خواب میں دیکھتے ہیں خداوند عالم نے اس کے لیے وسیع و عریض محل بنایا ہے، اس محل میں بیٹھا ہے اور تسبیح خدا بجا لا رہا ہے. ایک مرتبہ اس معلم نے خواب میں اس طالب علم سے سوال کیا کہ یہ محل کیسا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میری ایک نیکی ہے جس کی بنا پر خداوند عالم نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، اس نیکی کو قبول کیا ہے. بس اتنا خواب دیکھتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے. جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو اس طالب علم کو بلاتا ہے وہ معلم، وہ استاد، اور اس زمانے کے عالم دین تھے، کہنے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب مجھے بتا تو نے ایسی کون سی نیکی، ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے اس زیارت میں کہ جس کی بنا پر خداوند عالم نے تجھے اتنا اچھا تحفہ دیا. دوسرے بھی سب طالب علم گئے، کوئی مجھے خواب میں نہیں آیا. سوچتا ہے کافی دیر، کہتا ہے میں نے تو کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا. کہا نہیں، تو سوچ تیرا کوئی ایسی نیکی عمل ہے. اب سوچنے کے بعد کہتا ہے ہاں ایک بات تھی، اب میں نہیں جانتا کہ وہ میری نیکی تھی یا اس کی بنا پر ملا ہے، لیکن ہاں جب ہم ایران پہنچتے ہیں تو تمام قافلے والوں کو ایک ہی جگہ اتارا جاتا ہے نا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم بھی جاتے ہیں تو جگہ نہیں ملتی مسافر خانے میں، تو ایک ہی جگہ لوگوں کو پہلے جمع کیا جاتا ہے. اب تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ اتارا گیا، اب لوگ تھک گئے تھے سفر کی وجہ سے تو سونے لگے. اب جو میں نے آ کر دیکھا تو میرے لیے سونے کی کوئی جگہ نہ تھی، فقط تھوڑی سی جگہ ملی، میں بیٹھ گیا. اب میں نے چاہا کہ اگر میں لیٹتا ہوں تو فلانے شخص کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اگر میں اس طرف لیٹوں گا تو اسے تکلیف ہوگی، اس طرف لیٹوں گا اسے تکلیف. گویا میں نے پوری رات بیٹھ کر گزار دی کہ میں نہیں چاہتا یہ زوار امام ہے کسی کو تکلیف ہو، یہ امام کے چاہنے والے سب چلے ہیں، میں نہیں چاہتا کسی کو تکلیف ہو، ان کی خاطر میں نے تکلیفیں برداشت کر کے پوری رات بیٹھے بیٹھے گزار دی. اور صبح ہوئی تو ہم اپنے سفر پر زیارت پر نکل گئے. بس میں نے یہ عمل انجام دیا تھا، باقی تو اور کوئی عمل انجام نہیں دیا. تو اس عالم دین نے کہا اسی عمل کی بنا پر نیکی کیا تھی؟ کہ کسی زائر کو تکلیف نہ ہو. خود نے تھوڑی تکلیف برداشت کر لی لیکن دوسرے کو تکلیف نہ دی. کہا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں نے پوری رات بیٹھ کر گزار دی. تو خدا کو یہ عمل کتنا پسند آیا کہ خدا نے اس بندہ مومن کو اپنی رحمت خاص میں لے لیا. آگیا نا مومن اس عمل پر کہ کیسے اپنے نفس پر کنٹرول کیا. اگر چاہتا تو کہتا نہیں، اگر ہم آپ جیسے ہوں کہ ہمیں جگہ کیوں نہیں ملی، ہم بھی قافلے میں آئے ہیں، بھائی اتنے پیسے دیے ہمیں بھی دیجیے. عموماً قافلے میں یہی ہوتا ہے، کچھ عرصے جاتے ہیں اور پھر یہی لڑائی جھگڑے، بھائی فلانے کو یہ ملا، ہمیں یہ نہ ملا، اسے ملا. نہیں، یہ قافلے کی تکلیفیں برداشت کرنا اسے تکلیف نہ کہو، بلکہ یہ تکلیفیں ہمارے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں. اگر ہم زیارت پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، یہ تکلیفیں تکلیف نہیں ہے بلکہ یہ نیکیاں ہیں جو نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. فرش عزا پر ہم آئے، اس فرش پر بیٹھ گئے، اگر ہمیں تھوڑی جگہ ملی، تھوڑی جگہ میں بیٹھ گئے، چل کر آئے، یہ تکلیف نہیں ہے بلکہ یہ گھر سے یہاں تک چلنا، ایک ایک قدم پر بی بی ہمیں دعا دیتی ہے. اس فرش عزا پر جتنی دیر بیٹھے ہو بی بی ہمیں دعا دے رہی ہے. مومنین اسے تکلیف نہ سمجھیے. آؤ عزادارانِ امام، تکلیف تو کربلا کے میدان میں تھی، لیکن کسی بی بی نے نہ کہا کہ ہم تکلیف کی منزل پر آ گئے، بلکہ ہر بی بی نے اپنی گود کے پالے نکال کر دے دیے اور کہا آقا یہ ہماری گود کے پالے حاضر ہے، جامع شہادت مل جائے. اللہ اکبر. عزادارانِ امام ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، اپنے نفس پر ایسا کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ایمان کو طاقتور بنانا ہے. عزادارو ہمارا سلام ان اجڑی بیبیوں پر جو زمین کربلا میں اجڑ گئی. آج 7 محرم آ گئی، کتنی جلدی دن گزر گئے. ایک ایک ماں اجڑتی جا رہی ہے. ہمارے عزا خانے میں آج قاسم کی ماں اپنے لال کا پرسا لینے آئی. عزادارو کون قاسم؟ ارے بیوہ حسن کی نشانی قاسم. کون قاسم؟ ارے جس کی ماں کو بڑا ارمان تھا، ارے میں اپنے لال کو دولہا بناؤں گی، میرے لال کا سہرا سجاؤں گی. ارے کون قاسم؟ ارے بہنوں کو بڑا ارمان ہوتا ہے نا کہ میں بھائی کی مہندی رچھاؤں گی، ارے بہن کو بڑا ارمان تھا قاسم کی مہندی سجاؤں. اللہ اکبر. عزادارانِ نے امام، ارے اس بہن کو ہمارا سلام، ارے جس کے ارمان خاک میں مل گئے. ارے اس ماں کو ہمارا سلام، ارے جس کے ارمان خاک میں مل گئے. عزادارو آپ کے سامنے مہندی آئے گی، عزادارو آپ کے سامنے علم آئے گا. ارے ایک بہن ارے روتی ہوگی، ہائے بھیا، ہائے بھیا، ایک ماں ہائے میرا قاسم، ہائے میرا قاسم، ماتم کر رہی ہوگی. عزادارو ایک نشیب سے رونے کی آواز آئی، میرے مولا نے جا کر دیکھا قاسم سر جھکائے اور رو رہے ہیں. ارے آقا نے کھڑا کیا، قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا جان، ارے مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، ارے میرے بابا نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. عزادارو میرے آقا نے قاسم کو پیار کیا، کہا بیٹا قاسم، ارے میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، ارے اس طرح کربلا کے میدان میں کیسے جانے دوں؟ اللہ اکبر. عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ارے خدا سب کی گودیوں کو سلامت رکھے، سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. عزادارانِ امام بس ایک مرتبہ ارے ایک نشیب سے رونے کی آواز آئی، ارے جا کر دیکھا کون؟ ارے بیوہ حسن ماتم کر رہی ہے. عزادارانِ امام ایک مرتبہ میرے آقا گئے، کیا بات ہے بھابھی، ارے کیوں رو رہی ہو؟ کہا کیا یتیم کے یتیموں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جنگ پہ جانے کی اجازت نہیں ملتی؟ اللہ اکبر. عزادارو میرے آقا نے کہا نہیں بھابھی ایسی بات نہیں، ارے میرے بھائی کی ایک نشانی ہے، ارے میں زمین کربلا پر نہیں جانے دوں گا. ارے بس عزادارانِ امام ایک مرتبہ ارے ماں آگے بڑھی، قاسم کو بلایا، بازو پر بندھا ہوا تعویذ کھولا، اب جو تعویذ کا پڑھنا تھا، آئے میرا مولا رونے لگا، ارے تعویذ پر لکھا تھا بھیا، ارے ایک وقت آئے گا، ارے زمین کربلا کا میدان ہوگا، ارے میرے قاسم کو میری طرف سے فدیہ کرنا۔ بس حضرتانہ نے امام قاسم جنگ کے لیے تیار ہوئے، ارے عباس کو بلایا، جنگی لباس پہنایا گیا، میدان جنگ میں اترا شہ سوار، ارے گھوڑے پر سوار ہے، ارے وہاں میرے آقا نے کہا، اے پروا، اے بیوہ حسن دعا کرو، ارے ماں کی دعا آسمان پر جاتی ہے۔ بس حضرتانہ نے امام ارے قاسم نے جنگ کی، ارے میدان میں کوہرام مچا، ارے خدا لعنت کرے ملونوں پر، ارے شہزادہ گھوڑے سے گرا، ایک مرتبہ دو گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم کی لاش ارے گھوڑوں سے پامال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زادارو جب شہزادہ گھوڑے سے گرا، ایک مرتبہ آواز دی، چچا مدد کے لیے آؤ، چچا علیکم بھنڈی سلام۔ زادارا نے امام میرا مولا کمر پہ ہاتھ رکھ کے جاتا ہے، اتنی دیر میں ملونوں نے ارے شہزادی کے لاش کو گھوڑوں سے پامال کر دیا۔ بس زادارو علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، میرے مولا نے اپنی ابا کا دامن بچھایا اور پامال لاش کو رکھا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلے۔ زادارو خدا کسی کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس ایک مرتبہ خیمے کی طرف آئے، فضا نے کہا پروا، اے بیوہ حسن تیرا قاسم آ گیا۔ بس زادارو بیوہ حسن آگے بڑھی، ام پروا آگے بڑھی، ارے کیا دیکھا، قاسم نظر نہیں آتا، کہاں ہے قاسم، یہ تو ایک گٹری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر زادارو، ارے ماں کا دل تھا، ارے لرس گیا، ہائے میرے مولا نے کہا یہی قاسم، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ اللہ اکبر زادارو، ایک مرتبہ ام پروا نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، پروردگار، ارے آج میں سرخ رو ہو گئی، ارے میرا قاسم جامع شہادت پا گیا۔ ارے آؤ زادارو، آج ایک اجڑی ماں کو پرسا دے قاسم کا، ابھی آپ کے سامنے مہندی آئے گی، ارے بڑے عقیدت سے سلام لینا، ارے ایک بہن لپٹی ہوگی، ایک ماں لپٹی ہوگی، ارے آؤ بی بی، ہمارے پرسے کو قبول فرما۔ بس یعلم الذی ہم کل ینقلبون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی بحق محمد وآل محمد کے وسیلے سے ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جو جو بیمار ہے عابد بیمار کے توسل میں انہیں شفاء کلی عطا فرما، محمد وآل محمد کے طفیل تمام حاضرین مجلس کی دلی حاجات کو پورا فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ذخور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔